السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت حاضر خدمت ہیں۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ہیں سیڈرک فرینکلن۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو ویو ایک ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے۔ آپ ہمارا یہ پروگرام فیس بک پر بھی سن رہے ہیں لائیو اس وقت، تو ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے۔ ہمیں آپ اپنے کامنٹس بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے ماہرین سے ان کی آپ کی سوالوں کے جواب بھی لے سکیں۔ تو آپ کو ہم بتائے چلیں کہ آج ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں ایک کچھ تفصیل آپ کو بتاتے چلیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ہمارے لیے ایک ہمیشہ ہی بڑا اہم مسئلہ رہے ہیں، اور اس مسئلے کے بارے میں ہم اپنے ان پروگراموں میں ہمیشہ بات کرتے آئے ہیں۔ آج بھی ہم شروع کریں گے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی طرف سے افغانستان میں عشروں پرانے تنازع کے جلد اختتام کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ افغانستان کے صوبے غزنی میں افغان افواج اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی ہے، قندھار میں ایک حملہ ہوا ہے، اب تک 16 افراد کی ہلاکتوں کی خبر ہے۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ نگران وزیر اعظم کی تقرری پر اتفاق رائے نہیں ہوا، اور بین الاقوامی خبروں میں امریکہ اور کوریائی ملکوں کی تازہ ترین صورتحال، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوبی کوریا کے صدر سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات، اور امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے ایران پر سخت ترین پابندیاں لگانے کا انتباہ۔ اور آخر میں آپ کے لیے ہم ایک خصوصی انٹرویو پیش کر رہے ہیں یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں جنوبی ایشیا شعبے کے ایسوسیٹ نائب صدر معید یوسف سے، ان کی تازہ ترین کتاب پر ہم بات کریں گے۔ تو آئیے اسی طرح پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوا نے پڑوسی ملک افغانستان میں کئی عشروں پرانے تنازع کا جلد از جلد حل تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور پاکستانی مشیر نے یہ بھی کہا ہے کہ چین افغانستان اور پاکستان افغان امن کے لیے بامقصد مذاکرات کر رہے ہیں، اور بامقصد ترقی کے حصول کے لیے بھی بامانی بات چیت ضروری ہے۔ تو یہ بات وہ کر رہے تھے شنگھائی تعاون تنظیم یعنی ایس سی او کے رکن ممالک کے قومی سلامتی کے سیکرٹریز کے اجلاس میں، جو 22 مئی کو بیجنگ میں اختتام پذیر ہوا پاکستان کی نمائندگی ناصر خان جنجوا نے کی۔ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت کابل سے انیس الرحمان صاحب، ہمارے اس پروگرام کا ممتاز نام ہے۔ پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں سنگین شاہ، اور یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر فیضان حق۔ آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انیس صاحب سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ انیس صاحب، جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا، پاکستان افغانستان تعلقات کے بارے میں ہمارے ان پروگراموں میں شاید ہی کوئی ایسا پروگرام ہوتا ہو جس میں بات نہ ہوتی ہو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جس انداز میں مختلف سطح پر بات چیت کی جا رہی ہے، وہ کسی مثبت پیش رفت کا راستہ کھول سکے گی؟
جی، بہت شکریہ۔ ہم وائس آف امریکہ کی بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیشہ جو ہے افغانستان کی ایشوز جو ہے وہ اٹھا رہی ہیں۔ آگے بتاتا چلوں کہ دیکھیں، کئی بار میں یہ کہہ چکا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات ایسے موڑ پہ نہیں ہیں جیسے ہمارا پاکستان اور انڈیا کے ہیں۔ بہت معمولی سی باتیں ہیں جو مس انڈرسٹینڈنگ، مس انفارمیشن کی وجہ سے ہیں، کی وجہ سے وہ بڑے ہو چکے ہیں، اور اس لیے بڑے ہو چکے ہیں کہ اس پہ بات نہیں ہو رہی۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ جو ہے مختلف باتیں بنا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو جنجوا صاحب جو کر رہے ہیں، وہ جو افغانستان کئی بار آ چکے ہیں، وزیر اعظم آ چکے ہیں، اسی طرح افغانستان سے جو ہے لوگ پاکستان جا رہے ہیں، اور اس ساری ایشوز پہ بات ہو رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ٹیبل پہ لانی چاہیے۔ آج جو شنگھائی کانفرنس میں جنجوا صاحب نے جو بات کی ہے، بہت مثبت بات ہے۔ اسی طرح ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے بات ہونی چاہیے، وہ ساری باتیں جو لوگوں کے دلوں میں ہے، لوگوں کے جو ہے ذہنوں میں ہے، وہ ٹیبل پہ لا کے اس پر کلیئر بات ہونی چاہیے۔ ہمارے تعلقات ایسے موڑ پہ نہیں ہیں جو ہم کہہ سکے کہ یہ حل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارے بالکل معمولی سی باتیں ہیں۔ دیکھیے، ہمارا تجارت، افغانستان اور پاکستان کی تجارت جو ہے دن بدن خراب ہو رہی ہے، اسی طرح جو ہے سیاسی حالات خراب ہو رہی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ بات نہیں ہو رہی، لوگ آتے جا لوگ نہ افغانستان آ رہے ہیں، نہ جو ہے اسلام آباد لوگ جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جو جس وقت سے میں خود آبزرو کر رہا ہوں کہ جنجوا صاحب جو ہے ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے بات بھی کر رہے ہیں، افغانستان کا موقف بھی رکھ رہے ہیں کہ کون سی چیزیں جو ہے وہ ہم اس پہ باتیں ہونی چاہیے، اور جو افغانستان کا موقف ہے اس کی بھی وہ بھرپور جو ہے حمایت
کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہم جلدی جلدی اس پہ کوئک کامنٹ کرتے چلیں گے، کیونکہ افغانستان کے بارے میں ہماری سیگمنٹ بڑی ہے۔ اور شاہ صاحب، کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ افغانستان میں داعش کا بڑھتا خطرہ خطے کے سب ملکوں کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، ایسے میں افغانستان میں امن سب کا مفاد ہے۔ کیا یہ نقطہ نظر پاکستان اور افغانستان میں باہمی اعتماد بڑھاتے ہوئے تعلقات کو بہتر کر سکتا ہے؟
جی بالکل. اب صورتحال جو ہے وہ ملٹی ڈائنامک ہے, صورتحال لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی ہے. میرے خیال میں آپ اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں افغانستان کے اندر طالبان کی چند کاروائیوں کا بھی ذکر کریں گے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اگر جو اس میں شاید آپ اگلے سیگمنٹ میں بات کریں, مظفرہ میں جو طالبان کی کاروائی ہوئی اس میں ایران کی طرف امداد کی طرف انگلی اٹھائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ آئی ایس جو آ گیا ہے میدان میں, اس کے ساتھ جو رشیا کی جو اسٹیٹس ہیں ان میں موجود جو آئی ایس کے ریکروٹس تھے جو کہ سیریا سے واپس گئے ہیں, اس کی وجہ سے رشیا کو کافی خطرہ لاحق ہے. اسی طرح چائنا اب کو کافی خطرہ لاحق ہے. اسی طرح ریجنل ڈائمینشن جو تھیں وہ بدل گئی ہیں. اب لوگوں کو طالبان جو ہیں وہ قدرے نسبتاً بہتر ایلائی افغانستان میں نظر آ رہے ہیں. ان کی دن بدن حکومت کی طرف سے امیدیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں. ان صورتحال میں اگر دیکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو جو جنجوہ صاحب کہنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ بجائے اس وقت اس حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہوں, تو ہمیں چاہیے کہ جو ممالک جن کا انٹرسٹ ہے افغانستان میں, جو سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ اس معاملے کو جلد از جلد نپٹا لیں اور اس کو اس ایک سطح تک پہنچا دیں تاکہ حالات اس سے مزید خراب نہ ہوں.
اچھا, ہم بات کریں, بہت سارے ہمارے ساتھ اس وقت جو ہمیں سن رہے ہیں لوگ وہ ہمارے ساتھ ہیں. وحید مغل صاحب ہیں, خضر شاہ صاحب ہیں, بخت اللہ ہے, ابو حمد السلفی ہیں, ممتاز ولی لاؤن ہیں, دیپک شرما ہیں, نعیم نسیم خان ہیں, اور اسی طرح ہم بات کرتے چلیں گے اور آپ کے نام بھی پڑھتے جائیں گے. پروفیسر فیضان سے پوچھتے ہیں, پروفیسر فیضان, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے جو رولر کوسٹر جیسے تعلقات ہیں وہی پاک افغان تعلقات میں بھی اتار چڑھاؤ کا باعث بنتے ہیں؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی امان میں رکھے. دیکھیے, جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ہیں ان کی نوعیت جو ہے وہ مختلف ہے. یہ صحیح ہے کہ ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, لیکن افغانستان اور پاکستان کا جیسے ہمارے ابھی بھائی ذکر کر رہے تھے بہت پرانا تاریخی, جغرافیائی اور تہذیبی تعلق ہے. تو وہ تعلق جو ہے اس میں اور افغانستان اور پاکستان اور امریکہ کے تعلق میں بہت فرق ہے. لیکن یہ جو بڑھتی ہوئی حقیقت اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہے, جس میں آئسس کا رجحان جو پایا گیا ہے افغانستان میں, طالبان کی جو اب لڑائی ہو رہی ہے افغانستان میں, اس کے بعد امریکہ اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ جیسے خراب ہو رہے ہیں, یہ تمام وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے افغانستان کا مسئلہ اور پیچیدہ ہو رہا ہے. پاکستان ہمیشہ سے اور اب بھی پاکستان نہ افورڈ کر سکتا ہے, نہ پاکستان چاہتا ہے کہ ایسا ہو کہ افغانستان کا مسئلہ اور الجھے یا اس میں تناؤ پیدا ہو یا وہاں پر تشدد کی جو نئی لہر ہے یا جنگ کی جو نئی لہر چلی ہے وہ پھیلے, کیونکہ اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہے. کیونکہ پاکستان جو ہے اس وقت ایک کریٹیکل میس اور ایک کریٹیکل پوائنٹ پر ہے جہاں پہ اس کو آر یا پار ہونا ہے ترقی کے راستے پر.
افغانستان کے مشرقی صوبے غزنی کے مختلف ضلعوں میں طالبان کے ساتھ کئی روز سے جاری شدید لڑائی میں درجنوں سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. غزنی کی صوبائی کونسل کے حکام نے منگل کے روز کہا کہ طالبان گزشتہ رات شدید لڑائی کے بعد دو اضلاع کا کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. کونسل کی رکن لطیفہ اکبر کے مطابق اس لڑائی میں 20 پولیس اہلکار بھی مارے گئے ہیں. افغان حکومت نے تاحال 12 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے. انیس الرحمان صاحب, غزنی میں ہونے والی لڑائی کی صورت حال کے بارے میں تشویشناک خبریں مل رہی ہیں. آپ افغانستان میں موجود ہیں, تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بتائیے گا.
دیکھیں, غزنی جو ہے پچھلے 15 سالوں سے یعنی وہاں پہ 2 سال جو ہے امریکن ٹروپس رہے ہیں, تو وہاں پہ کچھ نہیں تھا. یا وہاں پہ ایک جو ہے ڈسٹرکٹ ہے جس کا نام اوبن ہے, وہاں پہ امریکیوں کا جو ہے بیس کیمپ تھا, لیکن 2 سال میں وہاں پہ کچھ نہیں تھے. لیکن جب سے امریکہ وہاں سے انہوں نے اپنے ٹروپس نکالے اور اپنا کیمپ جو بیس کیمپ تھا وہ ختم کر دیا, تب سے جو ہے وہاں پہ طالبان کا ایک موجودگی پائی جاتی ہے. اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ 2-3 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جو طالبان کے اس وقت بھی کنٹرول میں ہے. بالکل, افغانستان حکومت جو ہے جو آفر کیا تھا طالبان کو کہ آپ جو ہے پیس پروسیس ڈائلاگ میں داخل ہو جائے اور اس کو جو ہے قبول کر لے, اور طالبان نے جو ہے اس کا جواب جو ہے لڑائی سے دیا. تو اب جو ہے گورنمنٹ آف افغانستان جو ہے وہ اگریسو ہو رہے ہیں اور وہ جگہ جو طالبان کے ہاتھوں میں ہے اس پہ اٹیک ہو رہی ہیں تاکہ وہ حکومت کے قبضے میں آ جائیں. تو یہ تو لڑائیاں ہیں اس افغانستان حکومت کو بھی جو ہے بالکل جو بہت ایک صدمہ پہنچا ہے, اس میں جو ہے فوجی شہید ہوئے ہیں, اسی طرح طالبان کو بھی جو ہے ایک بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے. لیکن یہ بات ہم ضرور رکھیں گے کہ دیکھیں طالبان کو چاہیے کہ اس وقت ریجنل جو حالات ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے افغانستان کی جو حالات ہے اس کو جو اشرف غنی نے جو پیس پروسیس کا ایک پروپوزل دیا ہے اس کو قبول کر لیں, کیونکہ افغانستان کے لیے اور چیلنجز ہے. یہ افغانستان کے لیے نہیں ہے, نہ افغانستان حکومت کے لیے ہے, بلکہ یہ افغانستان کے لوگوں کے لیے ہیں. افغانستان کے لوگ بہت مشکل میں ہیں اس وقت, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری پوری باؤنڈریز ہے اس پہ ایک نئی جنگ جو ہے سلسلہ شروع ہو چکا ہے, کیونکہ فرا کا حالات آپ دیکھیے, اسی طرح قندوز کے حالات, ننگرہار کی حالات آپ دیکھ لیں, آپ جو ہے ہلمند اور غزنی کی, آج کندھار میں بہت بڑا بلاسٹ ہوا ہے جو اس وقت جو ہے 22-25 لوگ جو ہے اس میں شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً 50 سے زیادہ زخمی ہیں. تو یہ ایک بہت تشویشناک حالت ہے افغانستان کے لیے, افغانستان کے لوگوں کے لیے. حکومت بھی جو میں اس کی بھی بات نہیں کروں گا, میں جو ہے افغانستان کے عوام کی بات کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ طالبان کو ہم یہ ایک ریکویسٹ کریں گے کہ آپ جو ہے لڑائی کو چھوڑ دیں, آئیے آپ اس ملک کے باشندے ہیں, آپ اس ملک کے لوگ ہیں, سیاسی پارٹی بنائیں. یہاں پہ آپ کو اشرف غنی جو ہے اس نے ضمانت کی ہے کہ ہم آپ کو سیاسی دفتر دیں گے, آپ کو سیاسی پناہ دیں گے, آپ کو جو ہے ہم ضمانت دیں گے. لیکن اس کا جو جواب آئے ہیں وہ لڑائی ہیں. تو سمجھتا ہوں کہ غزنی کی حالات جو ہے اس وقت بالکل تشویشناک ہیں.
شاہ صاحب, گزشتہ کچھ عرصے سے طالبان کے حملوں میں شدت آئی, ادھر اکتوبر میں عام انتخابات کا اعلان کیا جا چکا ہے, آپ کے خیال میں یہ کاروائیاں انتخابات پر اثر انداز ہونے کی وجہ ہے یا طالبان مصالحت کی بات چیت سے قبل اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں تاکہ اپنی شرائط کو بہتر طور پر سامنے لا سکیں, کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟
اس وقت مجھے کوئی ایسا اندیشہ طالبان کی طرف سے نظر نہیں آ رہا کہ وہ مصلحت کے لیے جائیں گے, یا کوئی ایسی انٹرنیشنل پاور ایسا نہیں ہے جو کہ طالبان کے اوپر ایک طرف سے دباؤ ڈال سکے کہ وہ کسی مصالحت یا نیگوشیشنز کی میز پہ آئیں. جہاں تک ان کی دیگر مختلف کاروائیوں کا تعلق ہے, اس سے صرف یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ میدان جنگ میں اپنی فعالیت دکھانے کے لیے مختلف کاروائیاں کر رہی ہیں, اور افغانستان کے عوام کو اور افغانستان کی حکومت کو وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ موجود ہیں, وہ فعال ہیں, وہ جہاں بھی چاہیں کارروائی کر سکتے ہیں, جس شہر کو وہ پکڑنا چاہیں وہ 2-3 دن کے لیے پکڑ کے, ایک دن کے لیے پکڑ کے اس کو چھوڑ سکتے ہیں. اگر وہ ایک دفعہ پکڑ سکتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو زیادہ دیر کے لیے بھی پکڑ سکتے ہیں, مگر اس وقت ہماری فوجی اسٹریٹجی کے مطابق ہمارے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے کہ ہم اس کو ایک دن کے لیے چھوڑ کے لوگوں کو یہ باور کرا دیں کہ اس شہر میں اگر کوئی حکومت کے ساتھ تعاون کر رہا ہے یا حکومت کے لیے جاسوسی کر رہا ہے یا حکومت کے لیے کام کر رہا ہے, وہ یہ سوچ لے کہ ہم ایک دن کے اندر آ کے اس شہر کو پکڑ کے اپنے دشمنوں کو سزا دے کے ہم پھر نکل سکتے ہیں. جب ایسی کارروائی ہوتی ہے تو کسی بھی شہر میں موجود حکومت کے ساتھ کھلم کھلا کا تعاون کرنے والے لوگ تعاون کرنے سے پہلے 2-3 دفعہ سوچتے ہیں کہ کل کسی دن ایسا بھی دن آ سکتا ہے کہ طالبان ہمارا شہر پکڑ لیں گے اور ہمیں پھر قائد اس کی سزا بھگتنی پڑے. تو میرے خیال میں اس مصالحت کی تو کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی. طالبان انٹرنیشنل ڈائیورسیفائی ہو رہے ہیں, اب وہ دور نہیں رہا کہ صرف سعودی عرب, پاکستان اور یونائٹیڈ عرب امارات طالبان کو تسلیم کریں گے. اب روس, چائنا, ایران اور پاکستان, چاروں جو ممالک افغانستان کے آس پاس ہیں, وہ طالبان کی سائیڈ پہ نظر آتے ہیں, اور افغانستان کی حکومت جو ہے وہ صرف امریکہ کے تعاون کے مہمان ہے. جس دن امریکہ کا تعاون وہاں سے ختم ہوا, شاید وہ ان کا بھی زیادہ دیر افغانستان میں ٹکنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی طرف سے افغانستان کے لیے حکمت عملی کی تشکیل نو کے طالبان کی عسکریت پسندی کے خلاف کم نتائج برآمد ہوئے ہیں, اور امریکی مداخلت کے 17 سال بعد یہ ملک خطرناک اور غیر مستحکم صورتحال سے دوچار ہے. یہ بات کہی امریکہ کی ایک حکومتی نگران تنظیم نے پیر کو, جو امریکی فوج کے ان دعووں سے مطابقت نہیں رکھتا جس میں کہا گیا کہ امریکی معاونت سے افغان فورسز نے صورتحال کو بدل دیا ہے, طالبان کی کارروائیوں کو محفوظ کیا ہے اور عسکریت پسند ٹوٹ رہے ہیں. یہ پینٹاگون کے انسپیکٹر جنرل محکمہ خارجہ اور امریکی ادارہ برائے بین اقوامی ترقی کے نمائندوں پر مشتمل گروپ نے کانگریس میں پیر کے روز یہ رپورٹ پیش کی ہے، جس میں ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے افغانستان میں اس سال مزید فوجی و لڑائی والے علاقے میں افغان فورسز کے ساتھ بھیجے جانے کے فیصلے پر بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ گروپ کے بقول اس سے شہری ہلاکتوں، فورسز کے اندر سے حملوں، امریکی جانی نقصان اور خطرہ بڑھ جائے گا۔ پروفیسر فیضان، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارے تناظر کے اندر انتظامیہ کو افغانستان کے لیے اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور کیا اس کا کوئی امکان آپ دیکھتے ہیں؟
جی، نظر ثانی کی تو یقیناً ضرورت ہے، کیونکہ حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، خاص کر افغانستان میں اور وسط ایشیا میں۔ کیا یہ نظر ثانی وقت پر ہو جائے گی؟ کیا ایسا ہوگا کہ اگر وقت پر اگر نظر ثانی ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں میدان پہ یا فیلڈ پر کیا ہوں گے، اور اس سے امریکہ کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ افغانستان میں یا جو انگیجمنٹ لیول ہے افغانستان میں وہ بدلے گا یا نہیں بدلے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کا صرف مستقبل جو ہے جواب دے سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی تاریخ دیکھیں تو انہوں نے بعض جگہوں پہ بڑے دورس نتائج حاصل کیے ہیں۔ جیسے بھی نتائج حاصل کیے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن دورس نتائج حاصل کیے ہیں، لیکن کیا وہ دیر پا ہوں گے یا نہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی جو پوزیشننگ تھی شمالی کوریا کے ساتھ، جو امریکہ کی پوزیشننگ تھی رشیا کے ساتھ یا ایران کے ساتھ، اس نے ابھی تک وہ نتائج نہیں دیے جن کی ایکسپیکٹیشن تھی۔ جو اوباما ایڈمنسٹریشن تھی ان کا جو طریقہ کار تھا وہ مختلف تھا، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے۔ اگرچہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک کریڈٹ دیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جس بھی چیز میں توجہ کی ہے اس قسم کی اپنے سٹائل سے، اس چیز کو ایکسپیڈائٹ کر دیا ہے، یعنی کہ وہاں سے جو چیزیں ہیں ان میں ایک سپیڈ پیدا ہوتی ہے، ایک رفتار جو ہے وہ گین کرتا ہے وہ ایشو، اور وہ اپنے منطق کی طرف جانے کی جلدی کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ بہت سے ایسے مسائل جو ہیں وہ بہت دیر سے لٹکے ہوئے تھے، جن کو انہوں نے ایک یا دوسری طرح جو ہے حل کرنے کی کوشش کی ہے، یا اس کو افرمیٹیو طریقے سے اس کے بارے میں فیصلے کیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ افغانستان میں جو امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں، اگر وہ انٹرسٹ جو ہیں وہ بیلنس ہو جاتے ہیں، تو امریکہ کو افغانستان میں دوسرے ممالک جیسے پاکستان، چائنا، رشیا، ایران جو ہے، ان کی بات کسی نہ کسی حد تک یا تو ماننی پڑے گی یا سننی پڑے گی۔
اچھا، اس وقت ہم بات کرتے چلیں، ہمارے ساتھ ہیں محمد یوسف ہیں، کیپٹن اسد پشتین ہیں، اور رفت محمود اوان ہیں، دیپک شرما صاحب ہیں۔ شرما صاحب، اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی مثبت پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، کیونکہ گلے شکوے کر کے اور بہت سارے ایک دوسرے کے اوپر نکتہ چینی اور بلیم گیم سے معاملات کبھی آگے نہیں بڑھتے۔ تو اس وقت میرے پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان خطوط پر بات کریں جس سے ہم بات چیت کو آگے بڑھانے کی مثبت انداز میں کوشش کر سکیں، کیونکہ منفی انداز میں بات کرنے اور منفی انداز میں بات کو آگے بڑھانے کے کا سلسلہ ایسا ہے جو کبھی کہیں ختم نہیں ہوتا۔ آپ کے پوائنٹ کامنٹس کا بہت بہت شکریہ۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ کچھ آپ اس کے بعد کچھ اور بھی لکھیں کہ افغانستان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیا لائے عمل ہونا چاہیے۔ تو قندھار کی بات کرتے ہیں، جنوبی افغانستان کے شہر قندھار میں ایک منی وین میں دھماکہ ہوا، ہمارے پاس 16 کی تعداد تھی، لیکن ابھی انیس صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ تو انیس صاحب، ان حملوں کو روکنے کے لیے حکومت کی طرف سے کی جانے والی کوششیں کامیاب کیوں نہیں ہو رہی، کیونکہ مسلسل یہ حملے ہو رہے ہیں اور جانی نقصان بھی؟
دیکھیں، جو ٹیکٹکس ہیں وہ بدل رہے ہیں۔ آج جو ہے آپ نے جو نام لیا اس میں نہیں تھے، حالانکہ جو ایک بہت بڑی جو لاری ہوتی ہیں اس میں بم رکھے ہوئے تھے، اور اس میں جو ہے یہ چیزیں جو ہیں جائے ایک مختلف جگہوں پر جو ہے بم نصب کیے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جو تھا یہ ایک مستری خانہ ہے، اور وہاں پہ اس کو ٹرک کو کڑا کیا گیا تھا۔ تو ایسی چیزیں جو قندھار جو ہے ایک بہت بڑا شہر ہے، اتنی گاڑیاں اور جو ہے اتنی چیکنگ کرنے کے لیے وہ وسائل نہیں ہے کہ ان چیزوں کو روک دیں۔ دوسری یہ کہ خود کش بمبار کو جو ہے روکنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر اس کو آپ پکڑتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اڑا دیتا ہے۔ تو افغانستان گورنمنٹ جو ہے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو جو ہے ناکام بنا دے، اور یہ بھی اس کو جو ہے وہ پتہ لگ گیا تھا کہ یہاں پہ بم ہے، اس کو ڈیفیوز کر رہے تھے لیکن وہ نہیں کر پائے، کیونکہ ٹائم بہت کم تھا اور وہ جو تھا ریموٹ کنٹرول بند تھا، تو اس لیے اڑ گیا۔ اور وہاں پہ جو سارے غریب لوگ تھے جو مستری تھے اور جو عام لوگ تھے, اس میں آپ دیکھیں نا, یہ عجیب بات ہے, بہت عجیب بات ہے کہ اگر آپ کی لڑائی امریکہ سے ہے یا افغان گورنمنٹ سے ہے, چلے ہم یہ بھی ڈیٹ کر لیں گے, لیکن آپ تو عوام کو اڑا رہے ہیں, آپ تو عوام کو شہید کر رہے ہیں. آج جو سارے جو سویلین شہید ہوئے ہیں, سویلین جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں, یہ کون سی لڑائی ہے؟ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہا نا. اگر ایک گوریلا وار آپ کہہ لیں, جو بھی کچھ بھی کہہ لیں, آپ اسلام کے نام پہ کہہ لیں, وہ سارے ہم باتیں مان لیں گے, لیکن جنگ میں یا جہاد میں یا اسلام کے نام پہ جو ہے سویلین کو مارنا, ان کو جو ہے شہید کرنا اور لوگوں کو نقصان پہنچانا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو آج جو ہے بہت خراب واقعہ ہے, بہت بری خبر آئی ہے ہمیں آج کا جو کندھار میں جو وہ ہوا ہے واقعہ.
بہت بہت شکریہ انیس الرحمان, ہمارے ساتھ تھے کابل سے, کابل ٹائمز کے ساتھ ان کا تعلق ہے. انیس صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اور اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر زمرد سے, آخری ان سے کامنٹ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر زمرد, افغانستان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, ایک مجموعی طور پر آپ بین الاقوامی امور پر آپ کی گہری نظر ہے, آپ خطے کے اوپر بات کرتی ہیں, کیا سمجھتی ہیں افغانستان میں امن کے امکانات کے بارے میں؟
اصل میں بات یہ ہے کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی ایک اس کی ڈائمینشن نہیں ہے, اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں. وہاں پر بہت سارے طالبان کے گروپس ہیں, کچھ کو تو سٹریم لائن کرنے کے لیے پاکستان اپنا رول پلے کر سکتا ہے, لیکن کچھ ایسے گروپ ہیں جو ابھی کنٹرول میں نہیں آ رہے, اور ان کی ایک بڑی پرٹیکولر ڈیمانڈ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو امریکن فورسز ہیں وہ یہاں سے جائیں, اس کے بعد ہم پیس سے بات کریں گے. حالانکہ اشرف غنی صاحب نے کہہ چکے ہوئے ہیں کہ یہ ہم ان کو ایک سیاسی قوت سمجھتے ہیں, عام اس کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے بھی کر چکے ہیں, اور انہوں نے فروری 2018 میں پرٹیکولرلی یہ مینشن کیا تھا کہ ہم وداؤٹ پری کنڈیشن ڈیمانڈز ان کی ایکسیپٹ کریں گے, اور اس میں ریلیز آف پریزنرز بھی کرنے تھے اور ریموول بھی ان کا بلیک لسٹ سے یہ سب کچھ کرنا تھا. لیکن جو اب سچویشن ہے جس میں بیک ٹو بیک ہمیں بہت سارے حملے اور ان کی طرف سے اشتعال انگیزی نظر آ رہی ہے, اس کے لیے ایک ہی حل ہے کہ جو پاکستان, افغانستان اور طالبان یہ مل کر اس کے اوپر کوئی ریزالو کر سکیں, اور اس میں ضروری یہی ہے کہ ان کو پولیٹیکل عمل کے اندر لایا جائے, تو ہی اس کا حل تلاش ہو نکل سکتا ہے.
اچھا آگے چلتے ہیں, نگران وزیر اعظم کے نام پر تاحال اتفاق نہیں ہو سکا, پاکستان کا سیاسی منظر نامہ کچھ عرصے سے کافی الجھاؤ کا شکار ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق نہیں ہوا تو پھر الیکشن کمیشن اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم کا تقرر کرے گا. پروفیسر فیضان کو ایک کامنٹ, یہ کتنی مثبت بات ہوگی؟
جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس میں سب سے بہترین حل شاید یہی ہو, کیونکہ جو پولرائزیشن ہے مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی میں جو تین بڑی جماعتیں ہیں, وہ ایسی ہے کہ ان کا کوئی لگ نہیں رہا کہ یہ کسی حل پر پہنچ سکیں گی, کیونکہ ویسے بھی الیکشن کا سال ہے, تو وہ اس میں اگر کوئی بھی کسی بھی گورنمنٹ کے ساتھ کسی بھی انٹرم گورنمنٹ کو الیکٹ کروا دیتا ہے اور وہ خود ہار جاتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری ان کے اوپر پڑ جائے گی, اور میرے خیال میں یہی بہترین حل ہوگا کہ الیکشن کمیشن جو ہے خود ڈیسائیڈ کرے اور اس کی سپورٹ جو ہے مختلف لوگ جو ہیں مختلف ادارے اس کو سپورٹ کریں, یہی شاید بہترین حل رہے گا اس معاملے میں.
بہت شکریہ ڈاکٹر فیضان, ہمارے ساتھ تھے یہاں امریکہ سے. ڈاکٹر زمرد سے میرا یہ سوال ہے, کوئک کوسچن, پاکستان کا سیاسی منظر نامہ کچھ عرصے سے کافی الجھاؤ کا شکار ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں نگران وزیر اعظم پر اتفاق رائے میں تاخیر کی وجہ کیا ہے؟
تاخیر کی وجہ تو وہی ہے جو ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے, مختلف سیاسی جماعتیں ہیٹ اپ ہوئی ہیں الیکشن کیمپین کے سلسلے میں, اور اس ساری صورتحال میں ان کی آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے, اور ناموں کے اوپر جو ان کی ڈفرینسز آ رہے ہیں, میرا خیال ہے نگران وزیر اعظم کوئی بھی ہو, پالیسیز کوئی اتنی بڑی شفٹ کی ضرورت نہیں ہوگی جتنا یہ سوچ رہے ہیں, تو بہتر یہی ہے کہ یہ ملک کے مفاد میں, پھر ہم بار بار کہتے ہیں کہ سول ادارے فیصلے نہیں کر سکتے, جب ایک چھوٹے معاملے کو یہ حل نہیں کر سکتے تو آگے ہمارے اتنے بڑے مسائل ہیں, انرجی کرائسس ہے, کرپشن کا ہے, فارن پالیسی کے اپنے ڈائنامکس طریقے سے حل ہو سکیں گے. یہ بات ہے کہ کنسنسس کی کمی ہے, پولیٹیکل ڈائلاگ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں بہت مشکوک ہے, اس وجہ سے یہ سارے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہو رہے, لیکن الیکشن کمیشن میرا خیال ہے جلد از جلد کو سیٹ کرے گا.
بہت شکریہ. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد ہم پروگرام میں آگے بڑھیں گے. بہت سارے ہمارے ساتھ نئے کالرز ہیں, ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیپک شرما صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ محمد سیف ہیں, ہمارے ساتھ سنگت یوسف بلوچ ہیں, ہمارے ساتھ سعید افضل گورسی ہیں. تو آئیے پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. پروگرام کو پسند کر رہے ہیں, آپ کا بےحد بےحد شکریہ. ہمارے ایک کالر جو ہمیں فیس بک پر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ وائس آف امریکہ کی طرف سے جو ہم پروگرام کرتے ہیں ان کو پسند آتے ہیں اور اس کے لیے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہماری ان کوششوں کو پسند کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں. تو آئیے ایک وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا, اور اس کے بعد پروگرام میں آگے چلیں گے. بین الاقوامی خبروں کے ساتھ واپس آتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/voaurdu. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ. جہاں رنگ میں ہم اب بین الاقوامی خبروں کی طرف چلتے ہیں. آج ہم پروگرام کو جلدی جلدی آگے بڑھانے کی کوشش اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آخر میں آج ہمارے پاس ایک خصوصی رپورٹ ہے. جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ ڈاکٹر معید یوسف سے ہم بات کریں گے جو یہاں یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں ساؤتھ ایشیا شعبے کے یا ڈویژن کے ایسوسیٹ وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور ان کی ایک حالیہ کتاب سامنے آئی ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو انٹرویو ان کا سنوائیں گے. تو آئیے اب بات کرتے ہیں جنوبی کوریا اور شمالی کوریا اور امریکہ کے موجودہ تعلقات کے بارے میں. جنوبی کوریا کے صدر مون جین وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے آج ملاقات کر رہے ہیں, جو ایک ایسے وقت پر ہونے جا رہی ہے جب ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے مابین طے شدہ ملاقات کے امکانات پر شکوک و شبہات گہرے ہوتے جا رہے ہیں. اور محسن صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس وقت ہم بات آپ سے میں یہ کروں گی کہ کوریائی ملکوں کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ کے موجودہ تعلقات کے بارے میں مسائل موجود نظر آتے ہیں, خاص طور پر جنوبی کوریا جو امریکہ کا دیرینہ حلیف ہے. شمالی کوریا کے مسئلے پر اور جنوبی کوریا کی ہینڈلنگ کے بارے میں بھی کچھ کنفیوژن ہے دونوں ملکوں کے تعلقات میں. کیسے تجزیہ کریں گے اس صورتحال کا؟
صورتحال کا یہ ہے کہ ابھی گزشتہ دو ایک ماہ میں جو پیش رفت ہوئی, جس کے تحت شمالی کوریا نے ایک بڑی فیصلہ کیا اور امریکہ کے ساتھ بات چیت شروع کی. امریکہ نے شمالی کوریا کے ساتھ بات چیت شروع کی, اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ شمالی کوریا نے اپنے بہت سے چند ایک اہم فیصلوں میں کچھ تبدیلیاں کی. امریکی قیدی جو تھے شمالی کوریا میں ان کو رہا کیا, انہوں نے اپنے ایٹمی پروگرام کو مزید آگے نہ بڑھانے کا اعلان کیا. آج یا کل کسی وقت بھی شمالی کوریا جو ایٹمی اپنے ہتھیار ہیں ان کو ٹیسٹ کرنے کی جو تنصیب ہے, ایک ان تنصیبات میں سے ایک کو وہ مکمل طور پر ختم بھی کرنے جا رہا ہے. تو یہ وہ پیش رفت ہوئی ہیں جو پچھلے دو ماہ کے دوران ہوئی ہیں, اور یہ پیش رفت کے لیے دنیا کو تقریباً کئی دہائیوں کے لیے انتظار کرنا پڑا, 50-60 سال انتظار کرنا پڑا. تو معاملہ جو ہے ایک اچھا خوشائند پیش رفت ہوئی, لیکن یہ اتنا طویل مدت اور اتنا پرانا اور اتنا پیچیدہ معاملہ ہے کہ ان میں جو یہ پیش رفت بھی ہو رہی ہیں, لیکن ساتھ وہ جو ایک کمپلیکیشنز ہیں ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے
جی.
وہ ایک بیگج جو ہے وہ بھی ساتھ موو کر رہا ہے ان کمپلیکیشن یہ پیش رفت کے ساتھ. تو اس کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس میں پیش رفت کے ساتھ کچھ رکاوٹیں بھی نظر آتی ہیں. رکاوٹیں اب نظر یہ آئیں کہ شمالی کوریا کی جانب سے کچھ اقدامات کیے گئے, لیکن جب امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان ایک فوجی مشقیں جو کہ بقول دونوں ملکوں کے پہلے سے طے شدہ تھی
ان پر
شمالی کوریا کی جانب سے تحفظ کا اظہار کیا گیا, اور جو ایک سب سے بڑی پیش رفت ہے کہ 12 جون کو سنگاپور میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کی ملاقات ہونی تھی, اس حوالے سے پھر ایک جو ممکنات ہیں وہ تھوڑے سے خدشات پیدا ہونا شروع ہو گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ڈپلومیسی جو ہے اور ایک دونوں ملکوں کی طرف سے ایک بڑا جو پیچھے ہٹنے کا ایک پالیسی پر عمل کیا گیا تھا وہ دونوں ورک بھی کر رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ پیچیدگیوں سے بھی ڈیل کرنا پڑ رہا ہے. تو لہٰذا اب یہ لیڈرشپ پہ اور ان کی ڈپلومیسی پہ اور کتنے کلیئر ویژن کے ساتھ یہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں ان پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آج سے لے کے 12 جون تک کیا ہوگا. جنوبی کوریا کے صدر جو ہیں وہ آج واشنگٹن میں آ رہے ہیں اور صدر ٹرمپ سے ملیں گے اور اس ملاقات کے دوران مزید اس معاملے میں کچھ کلیئرٹی دیکھیں گے.
شاہ صاحب, ایک غیر جانبدار تجزیہ کار کی حیثیت سے اور بین الاقوامی امور پر اپنی تحقیق کے نتیجے میں آپ امریکہ اور شمالی کوریا کی قیادت کے درمیان متوقع ملاقات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟
جہاں تک یہ رائے ہے, میں تو دیکھتا ہوں کہ یہ جنوبی کوریا کی طرف سے نہایت مہارت کے ساتھ ایک گیم کھیلی گئی. اس کا بہت کم عمر لیڈر ہے مگر اس نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ سارا کھیل کھیلا ہے. اس نے سب سے پہلے نارتھ کوریا کی طرف سے یہ لوگ دنیا کو باور کرا دیا کہ ان کے پاس ایک جوہری ہتھیار ہے. دوسرا انہوں نے ان کو یہ باور کروا دیا کہ ہمارے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو اس جوہری ہتھیار کو دور تک یا اپنے دشمن کی دروازے تک پہنچا سکتے ہیں. اس کے بعد ابھی انہوں نے دنیا کو کہا چلا اگر آپ کو جب یہ باور ہو چکا ہے کہ میرے پاس میزائل ہے اور میرے پاس بم ہے, ابھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ نیگوشیشنز کے لیے بیٹھا ہوں, اب مجھے اس پلان کو آگے بڑھانے سے روکنے کے لیے آپ اس کے مقابلے مجھے کیا دے رہے ہیں. کیونکہ اس ملک کو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انٹرنیشنل آئسولیشن اور انٹرنیشنل سینکشنز کا ہے. اب وہ امریکہ کے صدر کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے اور امریکہ کے صدر کے ساتھ اس پروگرام کو آگے نہ بڑھانے کی, کیونکہ اس پروگرام کو آگے نہ بڑھانے کا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. مین بات اس پروگرام کو رول بیک کرنے کا ہے, کیونکہ جب تک ان کے پاس جوہری ہتھیار ہیں اور جب تک ان کے پاس میزائل ہیں یہ اس وقت تک جنوبی کوریا جو ہے ایک خطرہ ہے. تو اس کو اگر امریکہ کے صدر ان کو کہیں کہ چلو نہ روک نہ آگے لے جانا تو صحیح ہے, مگر آپ اس کو رول بیک کریں گے یا نہیں کریں گے یہ مین سوال ہونا چاہیے امریکہ کی طرف سے. دوسری طرف جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, کسی بھی سیاسی لیڈر کے 3 بنیادی خواہشیں ہوتی ہیں, ایک الیکشن کہ وہ منتخب ہو کے حکومت میں آ جائے, پھر ری الیکشن وہ اپنی حکومت میں لمبی ترین عرصے تک رہ سکے, اور جب وہ اس سے زیادہ نہ رہ سکے حکومت میں تو پھر اس کا نام تاریخی کتابوں میں کیسے جائے گی. یہ 3 ایک بنیادی خواہشیں ہوتی ہیں سیاسی لیڈر کی, الیکشن, ری الیکشن اینڈ نیم ان ہز ہسٹری بک, میرا نام تاریخ میں کیسے آئے گا. ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی ایک بہت کامیاب بزنس مین رہ چکے ہیں. ان کا مین ابھی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ان کا نام تاریخ کی کتابوں میں کیسے دکھا جائے گا. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ دنیا کی بڑی بڑی جو مسئلے ہیں ان کو حل کر لیں تاکہ لوگ یہ کہیں کہ جو مسئلے کوئی اور حل نہیں کر سکا. اسپیشلی ان کا اپنے آپ کو اوباما صاحب کی حکومت کے خلاف ایک وہ دیکھتے ہیں کہ اوباما صاحب کی حکومت ایسی تھی اور میری حکومت ایسی ہے, تو وہ یہ کہیں گے کہ اوباما کچھ نہیں کر سکا اور میں نے جو ہے نارتھ کوریا کا مسئلہ حل کر دیا. تو ان کی طرف سے ایک یہ موٹیویشن ہے کہ وہ ایک بڑے سے پیچیدہ سے مسئلے کو حل کر بیٹھے ہیں. دوسری طرف جنوبی کوریا کا یہ خواہش ہے کہ وہ دنیا کو باور کرانے کے بعد کہ میرے پاس جوہری ہتھیار ہیں اس کو کیش کرے, اپنے پروگرام کو روک کر ان کو اس کے بدلے میں حکومت دنیا سے کوئی کنسیشنز لیں. مگر بیچ میں جو بنیادی سوال ہوگا وہ یہ رہے گا کہ ان کے پروگرام آگے نہ بڑھانے کا اتنا مسئلہ نہیں ہے,
جتنا
مین مسئلہ جو ہے وہ اپنے پروگرام کو وہ رول بیک کر سکیں گے, یعنی وہ اپنے جوہری ہتھیاروں کو سے ہاتھ دھوئیں گے, اپنے میزائلوں سے ہاتھ دھوئیں گے, جیسے کہ لیبیا نے کیا تھا. لیبیا نے اپنے جوہری ہتھیاروں کو بالکل امریکہ کے حوالے کر دیا تھا.
اچھا ڈاکٹر زمرد سے بات کرتے ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ شمالی کوریا اپنی دھمکی, ماضی کے ریکارڈ کے حوالے سے, امریکہ سے تقریباً طے شدہ اجلاس سے اس وقت منحرف ہونے کی پوزیشن میں ہے اور ہو سکتا ہے؟
اس بات کے 2 پہلو ہیں. ایک تو شمالی کوریا کا جو رویہ دیکھا ہے پچھلے 1-2 مہینوں میں وہ ایک دم سے شفٹ لیتے ہیں, تو ان کا یہ جو بیگیج ہے شفٹ لینے کا, تو ایک دم سے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹرمپ کو خود ایک آفر کر سکتے ہیں کہ آئیں ہم بات کرتے ہیں. ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے. دوسرا یہ کہ 2 چیزوں پہ بات ہو رہی ہے, ایک کمپلیٹ ڈی نیوکلیرائزیشن کی بات ہو رہی ہے اور ایک سیکیورٹی کا ان کو اپنا بھی ایج ہے. اب اگر کمپلیٹ کر لیں تو پھر آپ اپنے آپ کو سیکیور کیسے کریں ایک ایسے زون رہتے ہوئے جہاں آپ کو بہت سارے تھریٹس ہیں, ٹینشنز بنے ہوئے ہیں. اس سچویشن کے اندر سب سے جنوبی کوریا مکمل کوشش کر رہا ہے کہ وہ میڈیٹر کا کردار ادا کر سکے اور ان دونوں کو ایک टेबल पर ला सके 12 जून के समिट के लिए, और हो सकता है ऐसा पॉसिबल भी हो सके क्योंकि जनूबी कोरिया को जितनी जरूरत है उतनी ही शुमाली कोरिया को बहुत सारे अपने ट्रेड के डेफिसिट्स को पूरे करने के लिए, अपनी लोन की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जरूरी है। लेकिन तातुल का शिकार तो फिलहाल उसी वजह से हुआ है जो हमने देखा है, ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और प्लस जो ट्रंप की जो है थोड़ा सा एक कंप्लीट स्टैंड की तरफ है कि डीन्यूक्लियराइजेशन, देयर इज नो अदर वर्ड, जबकि वो ये कह रहे हैं कि अगर हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं लेकिन हम, लेकिन काफी हद तक ये जो ईरान के साथ इनके एक डिमांड है उसके साथ मिलता जुलता जो है वो नजर आ रहा है।
अच्छा, अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने पीर के रोज ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि अगर उसने अमरीकी मुतालबात पूरे न किए तो इसके खिलाफ तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां लगाई जाएंगी। इन मुतालबात में अपनी जौहरी ख्वाहिशात से मौसर तौर पर अलहदगी, अपने बलिस्टिक मिजाइल प्रोग्राम को महदूद करना और तौसी पसंदाना रवैया खत्म करना शामिल है, जिसमें शाम के बारे में भी बात की गई है। मोहसिन साहब, ईरान अमरीका ताल्लुक जौहरी समझौते से अलग होने के बाद पहले ही कशीदगी का शिकार हैं। नए वजीर खारजा के ये सख्त बयान और तुंद लहजा और ईरान की क़यादत का भी सख्त रवैया, इस सूरत हाल में किसी नौयत की मसालहत का कोई इम्कान नजर आता है?
कोई मसालहत होगी? आपको मालूम है कि ईरान के साथ जो डील हुई उस पर काफी साल तक काम किया गया और उससे पहले इस दौरान ईरान पर पाबंदियां भी आयद की गई, मुख्तलिफ तरीके भी इख्तियार किए गए, लेकिन बिल आखिर हमने देखा कि वहाँ पर एक डिप्लोमेसी और कुछ लेन देन के जो मामला थे वो वर्क किए और दुनिया ने, सलामती काउंसिल के अरकान ने काफी मेहनत के बाद एक फाइनली एक डील की। लेकिन उस वक्त अमेरिका में जो रिपब्लिकन पार्टी थी उनको उसी वक्त भी इस डील पर एतराज था और उन्होंने सदर ओबामा के दौर में होने वाली इस डील को माना नहीं था और जो डोनाल्ड ट्रंप थे उस वक्त वो कई उम्मीदवार थे, सदारती उम्मीदवार थे, वो भी रिपब्लिकन पार्टी की ना सिर्फ लाइन टो कर रहे थे बल्कि वो, मैं कहता हूँ कि कुछ कदम आगे थे इस डील की मुखालफत में
जी।
तो ये उनका एक इलेक्शन कैंपेन प्रॉमिस भी था जो उस पर उन्होंने आकर अमल किया कि इस डील से अमेरिका को विदड्रॉ किया। अब जो हमने माजी में देखा कि ईरान के साथ जो मामला डिप्लोमेसी के साथ तय पाए गए थे, अब दूसरा तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है कि एक कह लें ताकत का इस्तेमाल इन टर्म्स ऑफ पाबंदियां आयद करने के हवाले से और दीगर सख्तियां जो बढ़ाने के हवाले से ईरान पर, तो अब देखना ये। लेकिन ये जो अमेरिका इस वक्त ये जो इकदाम कर रहा था, माजी में जब अमेरिका ये काम करता था तो उसको अपने मगरबी इतिहादियों की सपोर्ट होती थी, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो एक बड़ी तकसीम शुदा सूरत हाल है कि अब अमेरिका एक तरफ है, ईरान दूसरी तरफ है और जो डील का मामला है उस पर मगरबी इत्तेहादी जो है वो ईरान के साथ बाहर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ इस तमाम कॉम्प्लिकेशन में जो अब क्या पेशरफ्त होती है, ईरान पर पाबंदियां तो आयद की जाएंगी लेकिन वो फिर यूरोपीय ममालिक जो है वो फिर ईरान के साथ कैसे डील करेंगे। अमेरिका का एक बड़ा इत्तेहादी भारत भी है, उसका भी ईरान के साथ, ईरान तीसरा गालबन बड़ा मुल्क है जहाँ से भारत इस वक्त ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, मैं एक छोटी सी मिसाल है। इस तरह के बहुत से मामला फिर जब अमरीकी उन पाबंदियां आयद की जाएंगी तो ये सामने आएंगे। तो अब देखना ये है कि ये जो इंतजामिया है जिसके पास अभी तकरीबन 2.5 साल है, मौजूद है अपनी टर्म के, तो इस दौरान ये पाबंदियां आयद करते हैं और ये ईरान को मजबूर कर देते हैं कि वो इस मसले को हल करे, या ईरान ये 2 साल या 2.25 साल का जो अरसा है वो इन पाबंदियों को बर्दाश्त करता है और मामला दोबारा वो बैक टू स्क्वायर वन की तरफ जाते हैं। तो अभी काफी बाहर कॉम्प्लिकेशन है, मुझे फिलहाल दोनों मुल्कों के जो रवैये हैं उनमें कोई नरमी या गुंजाइश पैदा होती नजर नहीं आ रही, एक दोबारा एक जो है वो मामला जो है वो स्टैंड स्टिल पॉइंट की तरफ जा रहा है।
अच्छा, बस हमारे पास आखिरी 2 मिनट हैं, शाह साहब आपसे बात करते हैं। आने वाले दिनों में ईरान जौहरी समझौते से अलहदगी के तनाजुर में अमरीका और यूरोपीय हलीफों के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी का क्या इम्कान देखते हैं जबकि यूरोप जौहरी समझौते की पासदारी का आज़म किए हुए है?
ہے وہ معاہدہ اس وقت کے حالات کے مطابق اور اس وقت کے مطالبات کے مطابق ہوتا ہے. اگر وہ منظور یا ریجیکٹ ہوتا ہے یا کوئی اس معاہدے کے اوپر اگر کوئی داخل ہوتا ہے اس معاہدے میں تو اس وقت کی جو شرائط اور مطالبات ہوتے ہیں اس کے وقت ہوتا ہے. اب یہ نہایت غلط بات ہے کہ وہ ایک ملک اس معاہدے پہ دستخط کرنے کے بعد اضافی شرائط عائد کریں. مین وجہ جو اس معاہدے میں شرائط کی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے اور سعودی عرب کی طرف سے امریکہ کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ایران کے اوپر پریشر ڈالے کہ وہ خلیج میں اور سیریا میں جو اپنے انفلوئنس کو بڑھا رہے اس انفلوئنس کو کم کیا جائے. یہ شک جو تھی معاہدے کے لکھنے کے دوران اس وقت زیر بحث نہیں تھی. اس وقت وہ معاہدہ جو تھا پوری جوہری کے ہتھیاروں کے اور بنانے کے اوپر فوکس تھا. اب جہاں تک اس کے جو اثرات ہوں گے بہت بڑے اثرات ہوں گے. فرینچ پیٹرولیم کمپنی ٹوٹل جو ہے اس نے آلریڈی کہہ دیا کہ وہ افغانستان سوری ایران میں ایک آئل پروجیکٹ پہ جو کام کر رہا تھا جس میں 50.1% اس کا شیئر تھا اس سے اس نے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے اور اس کا اس کے بدلے میں چائنا نے کہا ہے کہ وہ آ کے اس میں اپنے اس خلا کو پر کرے گا. اور اس طرح باقی ایسی کمپنیاں ہیں جو کہ مجبوراً ایران سے نکل رہی ہیں کیونکہ اگر وہ ایران سے نہ نکلیں تو ان کے اوپر امریکہ میں پابندی لگا دی جائے گی اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں کیونکہ امریکہ ایران سے بڑی مارکیٹ ہے. تو امریکہ کے پاس کافی بڑی انفلوئنس ہے اور اس انفلوئنس کو استعمال کرتے ہوئے وہ بہت سارے کمپنیوں کے اوپر پریشر ڈال سکتا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ بزنس نہ کریں. اور بہت سارے کمپنیاں جو ہیں وہ آلریڈی نکل رہی ہیں ایران سے معاہدوں میں اور صورتحال جو ہوگی کافی بری ہوگی کیونکہ اس سے پھر یورپین ممالک کے اوپر اثر پڑے گا کیونکہ ان کی کمپنیوں نے جو پروفٹ کمانا تھا وہ پروفٹ سے ہاتھ دھو لیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ یورپین یونین کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ صاحب کی موجودگی میں دشمنوں کی کیا ضرورت ہے کہ اگر ہمارے دوست ہی ایسے ہیں تو اس سے خلا بڑھے گا. اور یورپ اور امریکہ کے درمیان آلریڈی ایک ٹریڈ وار کی صورتحال بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو کافی حد تک حالات گمبھیر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس اب اس وقت پروگرام میں چونکہ ہمیں ایک خصوصی رپورٹ پیش کرنی ہے اس لیے ہمارے پروگرام پہ یہاں پہ اس بحث کو ختم کرنا پڑے گا. ہمارے پاس ایک دو اور سوال تھے جو ہم ڈاکٹر زمورت سے اور محسن صاحب سے کرنا چاہتے تھے. آئندہ کسی پروگرام میں مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تو آئیے اب ہم چلیں گے پروگرام کی اگلی اور آخری خصوصی رپورٹ کی طرف. سنگین شاہ صاحب کا، محسن ظہیر صاحب کا اور ڈاکٹر زمرد اوان کا بے حد شکریہ. آپ لوگوں سے میری پھر بھی بات ہوگی. محیط یوسف ہمارے پروگراموں کا ایک جانا پہچانا نام ہے. وہ یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس یو ایس آئی پی میں ایشیا سینٹر کے ایسوسیٹ نائب صدر ہیں. 2010 سے وہ یہاں پاکستان اور جنوبی ایشیا کے بارے میں ہونے والے کام اور تحقیق کو بڑھانے میں معاونت کرتے آ رہے ہیں. محیط یوسف کلیدی روزناموں اور رسالوں میں اپنے کالم اور تجزیوں کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں. کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. ان کی تازہ ترین تصنیف بروکرنگ پیس ان نیوکلیئر انوائرنمنٹ، یو ایس کرائسس مینجمنٹ ان ساؤتھ ایشیا، سٹینفرڈ یونیورسٹی پریس نے اسی ماہ ریلیز کی ہے. جنوبی ایشیا میں علاقائی سطح پر جوہری بحران کے بارے میں آئے دن کچھ نہ کچھ تنازعہ چلتا ہی رہتا ہے اور محیط یوسف دنیا بھر کے میڈیا آؤٹ لیٹس پر اس موضوع پر بات بھی کرتے آئے ہیں. آج اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان کی اسی تازہ ترین تصنیف کے بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم محیط.
جی وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا اور اپنی تازہ ترین کتاب کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو براہ راست معلومات دینے کا. محیط، جوہری کرائسس اور وہ بھی جنوبی ایشیا میں، آئے دن گرما گرم بحث کا موضوع بنتا ہے، خاص طور پر پاکستان بھارت تناظر میں جن کے درمیان کشیدگی کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. آپ کے تجزیے کے مطابق اس بحران اور مسئلے کو بہتر طور پر سمجھنے اور حل کرنے کی صورت کیا ہے، جس کی آپ نے وضاحت بھی کی ہے اپنی اس نئی کتاب میں؟
جی بہت شکریہ. دیکھیے میں دو باتیں کہوں گا. پہلی چیز تو میری تحقیق سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب بھی کرائسس ہوگا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، ایسے ممالک جہاں جوہری ہتھیار کی صلاحیت موجود ہے، وہاں پہ یہ کبھی بھی آپ 100% گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ معاملات خراب نہیں ہوں گے، جنگ کی طرف بات نہیں جائے گی اور اس میں جوہری ہتھیاروں کا معاملہ جو ہے وہ شامل نہیں ہوگا. تو بنیادی طور پہ کرائسس پریونشن، کرائسس سے بچنے کا جو طریقہ ہے، کس طرح ایسے حالات بنے کہ یہ دو ممالک کرائسس کے قریب بھی نہ جائیں، یہی ایک طریقہ ہے 100% جنگ و جدل سے بچنے کا. اب آپ دیکھیے لائن آف کنٹرول پہ جو اس وقت کشمیر میں معاملات ہیں، مجھے یہ خدشہ ہے کبھی خدا نہ خواستہ کل کوئی اور ایسا دہشت گرد واقعہ یا کوئی اور ایسی لائن آف کنٹرول پہ کشیدگی ہوئی تو یہ معاملات کہاں جا کے رکیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو کرائسس کو پریونٹ کرنا جو ہے اس سے بچنا جو ہے وہ سب سے اہم بات ہے. اور دوسری میری تحقیق سے جو چیز نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا رول بہت اہم ہے ان کرائسس کے مومنٹس پہ, رہا بھی ہے اور رہے گا بھی. اب جس طرف بین الاقوامی سیاست جا رہی ہے اور جو امریکہ پاکستان میں کشیدگی ہے, آیا امریکہ وہ رول ادا کر سکے گا؟ آیا پاکستان اس کو اجازت دے گا کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان آ کے کرائسس میں کوئی ایسا رول پلے کرے؟ یہ دیکھنا ہوگا. لیکن حالات جس طرف جا رہے ہیں, مجھے یہی خدشہ ہے کہ جو پہلے کرائسس جس طرح مینج ہوئے شاید اب وہ نہ ہو سکے.
چلیے اس کے بعد آتے ہیں اسی بڑے سوال کی جانب کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی بڑی جنگ کے خطرے کا امکان ہے کیا؟ اور ان دونوں ملکوں کے درمیان جو موجودہ کشیدگی ہے وہ خطے میں دوسرے ملکوں اور ترقی کے جو کئی منصوبے وہاں پر اس خطے کے اندر شروع ہو چکے ہیں ان پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے؟
دیکھیے, آپ کے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ ایک لحاظ سے جوہری ہتھیاروں کے بعد, 1998 کے جوہری ہتھیار کے جو ٹیسٹ تھے ان کے بعد بڑی جنگ سے تو کسی حد تک نجات ملی ہے اس خطے کو. جو 1965 اور 71 میں ہم نے دیکھا وہ معاملات اب نہیں ہو رہے, اور اس کی ایک وجہ یہ ضرور ہے کہ جوہری ہتھیاروں سے جو خطرہ ایک ایکویشن میں آتا ہے اس کی وجہ سے شاید ایک بڑی جنگ کی صورتحال تو نہیں بنی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ کبھی بھی ایک مکمل جنگ کی طرف معاملہ نہیں جائے گا. دونوں ممالک یہ نہیں چاہیں گے, لیکن اگر آپ معاملات دیکھیں ہندوستان پاکستان کے اور جو اس وقت کشیدگی کے معاملات ہیں, یہ معاملہ اس طرف جا ضرور سکتا ہے اور اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. تو خطرہ تو رہے گا, یہ ہمیں بات تسلیم کرنا ہوگی. جہاں تک باقی خطے کا, یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ میرے تجزیے کے مطابق جنوبی ایشیا کے خطے میں امن کی صورتحال صرف اور صرف تب آ سکتی ہے جب ہندوستان اور پاکستان کے معاملات سلجھیں. افغانستان کے جو اس وقت معاملات ہیں, جو وہاں کشیدگی ہے, اس کا بھی ایک بڑا پہلو میرے نزدیک ہندوستان اور پاکستان کے تعلق ہے, کیونکہ پاکستان نہیں چاہتا کہ ہندوستان کا اثر و رسوخ ہو افغانستان میں. ہندوستان ظاہری بات ہے نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے وہ 90 کی دہائی کی طرح افغانستان کو کنٹرول کر سکے. تو وہ بھی ایک پروکسی جنگ کا سما جو ہے وہ افغانستان میں پلے آؤٹ ہو رہا ہے اور ہوگا اگر افغانستان میں معاملات خراب ہوئے. تو میرے نزدیک جنوبی ایشیا کا خطہ جو ہے اس میں یہ لازم ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ نارملائز ہوں, اور وہ جو میں نے پہلے بات کی کہ کرائسس کو کسی طرح روکنا ہے, اس سے بچنا ہے, اس میں جانا نہیں ہے, اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ جو ہندوستان پاکستان کے معاملات ہیں وہ سلجھیں, ڈسپیوٹس ختم ہو, اور جو کرائسس ٹریگرز ہیں ان کی طرف ہم نہ جائیں.
اچھا موہت, پاک بھارت کشیدگی جوہری قوت کے تناظر میں تو اپنی جگہ یہ ابھی بات بھی ہوئی, لیکن حال ہی میں آپ نے موجودہ حالات کا بھی حوالہ دیا. صورتحال مزید پیچیدہ اس وقت ہوئی ہے جب پاکستان کے سابق اور برطرف وزیر اعظم نے ممبئی حملوں کے بارے میں ایک کنٹروورسی کھڑی کر دی جسے بھارت میں بھی بہت اچھالا گیا. آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں پاک بھارت کشیدگی کی جہت اب آپ کیا دیکھتے ہیں, بڑھے گی, کم ہوگی, یا روک تھام کے طریقوں پر بات کرنے کی کوئی صورت بن سکے گی؟
جی, بدقسمتی سے مجھے اس وقت تو کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں نظر آتی جس سے معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ابھی وہ ہندوستان کے الیکشن ہیں, ان کے بعد جو ہے موقع ملے گا. دیکھیے, الیکشن بھی ہوتے رہیں گے اور موقع بھی آتے رہیں گے, لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں مودی صاحب نے جو لائن لی ہے اس سے وہ پاکستان کی طرف مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھا کر وہ اپنی سیاسی طور پہ اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں گے. اور اسی طرح پاکستان میں ابھی انتخابات آ رہے ہیں, اس کے بعد کیا حکومت آتی ہے, بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ کوئی شاید کمزور حکومت, تیسری قوت کمزور حکومت کی شکل نکلے, بڑی پارٹی شاید نہ ہو, جس طرح ابھی نواز شریف صاحب کی حکومت ہے اس طرح کی کوئی مضبوط حکومت یا تھی نہ ہو. تو اگر یہ معاملات رہے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ سیاسی طور پہ بھی کوئی ایسی اپرچونٹی ملے گی. اور دوسرا سچ یہ ہے کہ جو اس وقت کشمیر کے معاملات ہیں اور جو لائن آف کنٹرول پہ کشیدگی ہے, اس میں میرے نزدیک تو مجھے حالات اور بگڑتے نظر آ رہے ہیں. دنیا نے اس بات کو ابھی تک گلوبل ہیڈ لائنز کے طور پہ میڈیا میں آپ لوگوں نے اتنا نہیں اس بات کو اہمیت دی, کیونکہ اور بہت سے مسائل ہیں جن یہ شمالی کوریا کا, ایران کا, روس کا, لیکن لائن آف کنٹرول پہ جو وائلنس ہے جو کشمیر میں اس وقت حالات ہیں اور پاکستان انڈیا کی کشیدگی میرے نزدیک ممبئی کے حملوں کے بعد سب سے زیادہ ہے. تو مجھے تو بہت خطرہ ہے کہ اس وقت جس طرح معاملات جا رہے ہیں, یہ اگر نہ تھمے تو شاید ہم دوبارہ پھر کسی کرائسس کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں.
اچھا ابھی ہم بات کرتے رہے, امریکہ کے بارے میں بھی بات ہوئی, جنوبی ایشیا میں ہمیشہ ہی بڑا اہم رول رہا امریکہ کا, اب خاص طور پر امریکہ کا بھارت کی طرف جھکاؤ کا رجحان اور پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے معاملے پر تلخی کے تناظر میں آنے والے دنوں میں ان دونوں ملکوں کے حوالے سے خطے میں امریکہ کا کیا رول دیکھتے ہیں؟ آپ کی کتاب میں کیسے اس موضوع کا احاطہ کیا گیا جوہری بحران کے حل کا امریکی رول کے ساتھ؟
جی یہ بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں امریکہ نے کرائسس میں آ کے کوشش کی ہے کہ کسی طرح وہ کرائسس کے جو مومنٹس ہیں, جو واقعات ہیں, ایپیسوڈز ہیں, وہ ختم ہوں جلد از جلد, تاکہ جوہری ہتھیاروں کا جو خطرہ ہے یا کوئی جنگ کا خطرہ وہ نہ ہو. اس وقت معاملہ یہ تھا کہ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ امریکہ کو مکمل طور پہ اعتماد حاصل نہیں تھا, نہ ہندوستان کی حکومت کا نہ پاکستان کی حکومت کا, لیکن پھر بھی تعلقات ایسے تھے, افغانستان کا معاملہ اتنا اہم تھا وغیرہ, کہ دونوں ممالک اس بات پر آمادہ ہوئے کہ امریکہ آ کے کوئی ایسا کردار ادا کرے جس سے معاملات جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑے. اب جس طرف بات چلی گئی ہے, پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ہندوستان اور امریکہ بالکل ایک گٹھ جوڑ میں آ گئے ہیں پاکستان کے اور چین کے خلاف, اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی دن بدن بالکل ٹوٹنے کے ایسے نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ لگتا ہے کسی دن ٹوٹ جائیں گے. تو اگر اب ویسے واقعات کوئی ہوتے ہیں جس میں کرائسس کا معاملہ بنتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ بڑا ہی مشکل رول ہوگا امریکہ کے لیے پاکستان کو ایباور کرانا کہ وہ امریکہ کو ایک سالسی کا کردار ادا کرنے دے, اور ہندوستان کے ساتھ بھی امریکہ بیلنس کر کے کرائسس کو مینج کرے, نہ کہ یہ کہ اپنی سپورٹ جو ہے وہ صرف ہندوستان کے پیچھے ڈالے, اور پھر چین کا معاملہ کہ چین پاکستان کو مکمل طور پہ سپورٹ نہ کرے, کیونکہ اگر اس طرح کی الائنس کے طور پہ سپورٹ شروع ہو گئی امریکہ کی اور چین کی پاکستان اور ہندوستان کو, تو پھر ماضی میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے تاریخ سے کہ وہ کرائسس سب سے مشکل ہوتے ہیں مینج کرنا, کیونکہ دونوں ہندوستان اور پاکستان یہ سمجھیں گے کہ ان کا جو ایک حلیف ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے, اور اس لیے وہ منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں اپنے دشمن کو, اور یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے اگر ہم اس طرف گئے. تو بڑا ضروری ہے کہ امریکہ چین سارے ملک کے ہندوستان اور پاکستان کو یہ بات باور کرائیں کہ کرائسس کے مومنٹ میں بہترین حل یہی ہے کہ کسی طرح وہ کرائسس ختم ہو اور معاملات کو حل کیا جائے, نہ کہ کرائسس بڑھتا رہے اس سوچ سے کہ بین الاقوامی امور جو ہیں اور باہر کے جو ممالک ہیں وہ آ کے مدد کریں گے اس کرائسس میں, اس جنگ میں کسی بھی ملک.
اچھا ایک آخری سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ دنیا بھر میں متعدد ملکوں میں جوہری طاقت ان کے پاس موجود ہے, لیکن کبھی ان کا تذکرہ بحرانی بنیادوں پر نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ شمالی کوریا یا پھر ایران کا نام اس سلسلے میں اٹھایا جاتا ہے. کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان اشروں کی کشیدگی اس بحران کو نمایاں کرتی ہے یا پھر اس کے پس پردہ دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے موجود خطرات ہیں؟
دونوں باتیں درست ہیں. ایک تو کشیدگی کا معاملہ, کیونکہ پاکستان اور ہندوستان میں کرائسس ہوئے ہیں, جنگ بھی ہوئی ہے کارگل کے حوالے سے, اگرچہ ایک چھوٹی جنگ اور لمیٹڈ جنگ, لیکن بہرحال کشیدگی رہی ہے اور پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات بہتری کی طرف نہیں جا رہے. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی درست ہے کہ جو دہشت گردی کی بین الاقوامی جنگ ہے, اور خاص طور پہ امریکہ پاکستان کے تعلقات جس میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے, اس کی وجہ سے بھی میرا خیال ہے پاکستان پہ نکتہ چینی زیادہ ہوتی ہے, اور پاکستان کا بھی یہی موقف ہے کہ دنیا نے ایک سنگل آؤٹ کر دیا پاکستان کو, پاکستان کی طرف جو ہے وہ اپنی ساری انگلیاں اٹھانے کے لیے. لیکن اس سے بہرحال یہ ضرور ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کو وہ سپورٹ نہ ملے جو دنیا ہندوستان کو دے گی, اور اگر یہ درست ہے تو پھر پاکستان ظاہری بات ہے اپنے طور پہ اپنی تائیں تیاری کرے گا کسی بھی کرائسس کے معاملے سے نمٹنے کی, اور یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی ٹھیک رہیں, اور ایک کانفیڈنس رہے پاکستان کو اور ہندوستان کو کہ دنیا جو ہے وہ آ کے مینیپولیٹ نہیں کرے گی ایک کرائسس مومنٹ کو اپنے فائدے کے لیے. میں یہی بات شمالی کوریا کے لیے بھی کہتا ہوں کہ اگر بالکل شمالی کوریا آئسولیٹ ہو جائے اور ان کا فرض کریں چین سے بھی تعلق ٹوٹ جائے, تو پھر کرائسس کے موقع پہ بہت مشکل ہوگا اس کرائسس کو سلجھانا. تو اس لیے ضروری ہے کہ کانفیڈنس دیا جائے پاکستان کو بھی اور جنوبی ایشیا کے خطے کو کہ ایسے کرائسس کے مومنٹ پہ دنیا اس کو استعمال کرنے کی بجائے ابھی بھی ماضی کی طرح کرائسس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی, اور شاید اگر میں امید کروں کرائسس سے بچنے کے لیے جو ڈسپیوٹ ریزولوشن والا معاملہ ہے یا جو معاملات ہیں جن کی وجہ سے یہ کرائسس کے واقعات ہوتے ہیں ان سے بھی کسی طرح چھٹکارا پایا جائے.
بہت بہت شکریہ معید یوسف، ہمارے ساتھ تھے یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں ایشیا سینٹر کے ایسوسیٹ نائب صدر، اپنی حالیہ کتاب کے تناظر میں ہمارے مختلف سوالات کے انہوں نے جواب دیے۔ معید آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے ساتھ میری پھر بات ہوگی اپنے انہی پروگراموں میں، اپنی انہی خصوصی رپورٹوں میں۔
جی بہت شکریہ۔
ابھی آپ معید یوسف سے ہماری خصوصی بات چیت سن رہے تھے۔ پروگرام کا وقت بھی اس کے ساتھ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ جہاں رنگ پروگرام ختم کرنے کے لیے میزبان بہجت، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر سیڈرک فرینکلن کو اجازت دیجیے۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انہی پروگراموں میں۔ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیتے رہیں۔ بہجت اجازت چاہتی ہے، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
نیب نے پیر کو ایک بیان جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ بحریہ ٹاؤن کے کراچی، لاہور اور راولپنڈی میں پروجیکٹس کے بارے میں تحقیقات کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ نیب کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے ہدایت کی ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں 3 ماہ کے اندر تحقیقات مکمل کی جائیں۔ عدالت نے 4 مئی کو فیصلہ دیا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کے کراچی، لاہور اور راولپنڈی میں منصوبوں کے لیے زمین غیر قانونی طور پر الاٹ اور ٹرانسفر کی گئی، چنانچہ انہیں قلعدم قرار دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد کے تحقیقاتی صحافی زاہد گشکوری کا کہنا ہے کہ یہ ہزاروں ایکڑ اور کھربوں روپے کا معاملہ ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ سندھ حکومت، لاہور، راولپنڈی اور دارالحکومت اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اور ادارے تحفظ ماحولیات بھی لپیٹ میں آئیں گے۔
سب سے بڑا جو کیس ہے وہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کیس تھا۔ لگ بھگ 11,000 کنال سے زیادہ کا یہ معاملہ ہے۔ راولپنڈی بحریہ ٹاؤن کا ہے، بہت بڑا، ہزاروں اور لاکھوں کنال کی زمینوں کا معاملہ ہے جو کہ مری تک جاتا ہے، پنڈی اور اسلام آباد سے شروع ہوتا ہے، پھر بحریہ ٹاؤن لاہور کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ اتنی بڑی براڈر انویسٹیگیشن نیب 3 مہینے میں کیسے کر پائے گا؟
بحریہ ٹاؤن کے وکیل علی ظفر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل دائر کر چکے ہیں۔
بات درست ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ سنایا جس کے بعد نیب نے یہ کاروائی شروع کر دی ہے۔ اس کا ہم نے ریویو فائل کیا ہے بحریہ کی طرف سے۔ اب نیب کو چاہیے تھا کہ وہ انتظار کرتے، اس چیز کا معاملہ سیٹل نہیں ہو جاتا تو تب تک وہ کاروائی نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بہرحال کاروائی کر دی ہے۔ اب اس کاروائی کو بھی ہمیں چیلنج کرنا پڑے گا۔
عوامی دلچسپی کا معاملہ ہونے کے باوجود پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا سے بحریہ ٹاؤن کے خلاف تحقیقات ہونے کی خبر غائب ہے۔ صحافتی ذرائع کہتے ہیں کہ جب بحریہ ٹاؤن کے بارے میں کوئی منفی خبر جنم لیتی ہے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر اس کے اشتہارات بڑھ جاتے ہیں اور خبر کہیں کھو جاتی ہے۔
لوکل میڈیا ہے، اس پر بحریہ ٹاؤن کی خبریں شاید اتنی نہیں چلتی جتنی عام لوگوں سے ریلیٹڈ خبریں چل نکلتی ہیں۔ تو آج یہ بڑی خبر جیسے ہی آئی تو میڈیا پہ یہ بظاہر خبر نظر نہیں آئی، بلکہ جب یہ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آیا تھا اب اسی مہینے کے شروعات میں، تو ٹیلی ویژن چینل نے، جو پرائیویٹ چینلز ہیں، بائی اینڈ لارج اس سٹوری کو کوئی کوریج نہیں دی تھی۔
پراپرٹی کے کاروبار سے منسلک ڈیلرز نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف تحقیقات کی وجہ سے زمین کی قیمتیں گر سکتی ہیں اور سرمایہ کاری کرنے والوں کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کو بھی کوئی نقصان ہوگا؟ پراپرٹی ڈیلرز اس سوال پر صرف مسکرا دیتے ہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
आवाज दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली पैसा करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनवाएंगे।
फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urdu.voa.com। आवाज दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।